جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ توبہ ہمارے مطالعے میں ہے، سورہ توبہ کی آیات احکام کا کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور ان آیات احکام کے متعلق آپ ہر پروگرام میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 کا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بیان کریں کہ آج کے اس پورے پروگرام میں کن کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 36 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن کی روشنی، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔
بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ آج جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کے ضمن میں کن موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان میں سے پہلا موضوع ہے کہ مہینے کا حساب چاند سے ہے، جیسا کہ آپ نے آیت مبارکہ سنی اس میں بھی یہ موضوع بیان ہوا۔ قمری مہینے اور شرعی احکام، یعنی قمری مہینوں کے کیا شرعی احکام ہیں، 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کے کیا احکام ہیں، کون سے 5 ماہ کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، نسی سے کیا مراد ہے، 4 مہینوں میں قتال کا حکم اس آیت مبارکہ سے منسوخ ہے، اور آیت نمبر 38 کا شان نزول۔ محترم ناظرین کرام، یہ تو تھی موضوعات کی فہرست، اور اس سے پہلے کہ ہم تفسیر بیان کریں، چونکہ 36 اور 37 نمبر جو آیت مبارکہ ہیں تقریباً ان کے مضامین ایک جیسے ہیں، تو 36 کے بعد 37 نمبر جو آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔
إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا، اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں، ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا.
مشرکین مکہ چونکہ خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ حکم تھا کہ جو حرمت والے چار مہینے ہیں، ذیقعدہ، ذیلحجہ، محرم اور رجب، ان چار مہینوں کے اندر لڑنا، قتال کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ جب لڑائی جاری ہوتی ہے، رجب آ گیا تو کہا کہ رجب کو آگے کر لو، اگلا مہینہ جو ہے وہ رجب کا نہیں ہوگا، رجب ہم دو مہینے بعد منائیں گے. اچھا، تین مہینے تھے، حج آ گیا، اب لڑائی جاری ہے جناب، حج کا مہینہ آ گیا، حج کا مہینہ بھی آگے کر دیا. اور یوں آگے کرنے کی وجہ سے حج بھی وہ اگلے مہینوں میں جا کے کر رہے ہوتے تھے. مفتی احمد جعفر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ضمنی سا نقطہ بیان کیا ہے، یعنی اس پورے موضوع سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت آمینہ، سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن میں حمل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کے مہینے کے میں ٹھہرا، بعض روایتوں میں آتا ہے. تو آپ لکھتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو مہینہ تھا وہ رجب کی جگہ چل رہا تھا، یعنی حج کو آگے کیا، آگے کیا، آگے کیا، آگے کیا، جو رجب کی جگہ ہے اس جگہ پہ وہ مہینہ آیا ہوا تھا. تو اس لیے بعض راویوں نے جو الفاظ نقل کیے اس زمانے کے جو حالات تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نقل کیے. آپ اندازہ لگائیے کہاں رجب کا مہینہ، کہاں جو ہے وہ حج کا مہینہ. درست یہی ہے کہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے شکم اطہر میں اس مہینے میں منتقل ہوئے. تو مہینوں کی وجہ سے کتنا گڑبڑ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے. تو اللہ رب العزت نے ان دو آیات مبارکہ میں ان کا جو انداز تھا اس انداز کی مذمت بیان کی ہے، اور فرمایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں تو 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، یا تو کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے اس میں، یا پھر کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک کے جو احکام ہیں وہ احکام جن مہینوں کے گرد گھومتے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمین جب سے بنائی ہے تو 12 مہینے ہی بنائے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے چار جو مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ جو دین ہے دین قیم ہے، سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب جو حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں کیا حکم دیا گیا تھا کہ ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. پھر قرآن مجید فقان حمید نے یہ حکم ختم کر دیا، فرمایا وقاتل المشرکین کافہ، اب کفار سے جہاد کرنا ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے. کما یقاتلونکم کافہ، کیونکہ وہ بھی ہر مہینے میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو صحیح کرنے کا نیا طریقہ نکال لیا ہے کہ مہینے کو آگے کر دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اگلی آیت کا بھی خلاصہ کر دیتا ہوں، پھر ہم نکات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. فرمایا انما النسیء زیادہ، زیادتن فی الکفر، یہ جو لوگ، یعنی نسیہ کا جو لفظ ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سود کے باب میں ربن نسیہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں معنی ہوتا ہے ادھار، خرید و فروخت کرنا، نقد کرنا، ادھار کرنا، لیکن یہاں نسیہ سے مراد ایک خاص معنی ہے کہ ایک مہینے کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا مہینہ رکھ دینا۔ تو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا جو عمل ہے یہ تبدیلی کرنا، یہ ان کے کفر میں اور زیادتی ہے، سرکشی میں، نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو بگاڑنے میں اور زیادہ نافرمانی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بہکائے جاتے ہیں، یحلونہ عاما، کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کو حلال قرار دیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور جو حرمت والے مہینے نہیں انہیں حرمت والے قرار دے دیتے ہیں، لیواتئو عدت ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے ہیں اس کو یہ حلال کر دیں، لہذا اللہ نے جو حرام کر رکھا تھا وہ انہوں نے حلال قرار دے دیا۔ لیواتیو کا ترجمہ میں دوبارہ کر لیتا ہوں، کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر رکھا تھا انہیں حلال قرار دیتے ہیں۔ اتنا زیادہ یہ لوگ اس سرکشی میں، اس نافرمانی میں، اس گمراہی میں گر چکے ہیں، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کے کرنے پر ندامت کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، بلکہ انہوں نے اپنے غلط عمل کو اپنا نظریہ بنا لیا ہے۔ پچھلے دنوں اس نام سے میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی اور دعوت فکر دی گئی تھی اس تحریر میں، کہ ایک وقت آتا ہے کہ برائی جو ہے وہ نظریہ بن جاتی ہے، یعنی ایک ڈاکو، چور، اچکا تو دل میں برا جان رہا ہوتا ہے، ندامت اس کے دل میں ہوتی ہے، کھٹکا اس کے دل میں ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، پتہ چل جائے گا، معاشرے کو پتہ چل جائے گا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، بالکل دل کالا ہو جاتا ہے، اب اپنے اس غلط عمل کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، ایک نظریہ بنا لیتا ہے، تو اب کہاں ندامت، کہاں پشیمانی، کہاں شرمندگی، اب تو ڈھٹائی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو وصف ہے، اس درجے پہ جا کے برائی کو اختیار کرنا، یہ ایک اعمال کے اعتبار سے ایک آخری درجہ ہوتا ہے، انسان پہ ڈھیٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ خیر، یہاں تو بات کفر کی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو بگاڑنے کی ہو رہی ہے، تو قرآن نے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، جو ان کے برے کام تھے وہ انہوں نے اچھے سمجھنا شروع کر دیے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ بلا شبہ جو کافر ہیں ان کو راہ نہیں دیتا۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے، پہلے جو دو آیتیں ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے، اب آتے ہیں ان کے مضامین پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہے، پہلا موضوع یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ اب کیلنڈر تو بہت سارے ہیں، ایک شمسی کیلنڈر ہے، ایک چائنا کا کیلنڈر ہے، ایک یونانی کیلنڈر ہے، ہندوستان کے لوگوں کا بھی ایک کیلنڈر ہے، جیٹھ کا مہینہ، ساون کا مہینہ، اس کا اپنا ایک کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہندی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے چائنا میں ہم نے خبروں میں پڑھا کہ جناب نیا سال شروع ہوا ہے، ہمارے یہاں فروری چل رہا ہے، تو وہ نیا جو سال ان کا ایک الگ حساب سے ہوتا ہے، جاپانیوں کا، چائنا کے لوگوں کا۔ ایک مشہور جو کیلنڈر ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے اور یونانی کیلنڈر بھی ہے، لیکن یہاں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، تو ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں کون سا کیلنڈر مراد ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں قمری کیلنڈر مراد ہے، جو چاند کا حساب ہے، مسلمان جو چاند کا حساب کرتے ہیں، چاند کا حساب کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ کیلنڈر یہاں پر مراد ہے۔ اور درجنوں مسائل فقہیہ ایسے ہیں کہ جو اس قمری کیلنڈر کے گرد گھومتے ہیں، اس کا حساب نہیں کریں گے اگر ہم تو قمری کیلنڈر کا معاملہ کیا ہوگا، بلکہ بطور خاص پانچ مہینوں کے متعلق علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پانچ مہینے ایسے ہیں جن کا چاند تلاش کرنا، یعنی جب 29 تاریخ ہوتی ہے تو 29 تاریخ کو چاند تلاش کرنا یہ فرض کفایہ ہے ہر علاقے والوں پر۔ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یعنی شعبان کا جو چاند ہے، رمضان کا چاند ہے، شوال کا چاند ہے، ذیقعدہ کا چاند ہے اور ذوالحجہ کا چاند ہے، یہ جو پانچ چاند ہیں ان کی تلاش جو ہے وہ فرض کفایہ یا واجب کفایہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تاریخ شروع ہوئی اور کب نہیں، تو رمضان کا کیا ہوگا، عید کا کیا ہوگا، قربانی کا کیا ہوگا، حج کا کیا ہوگا، تو بطور خاص جو یہ مہینے ہیں ان کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے فرائض اور واجبات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ کچھ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جن کا تعلق، یعنی فقہی احکام کے جن کا تعلق قمری مہینوں سے ہے۔ رمضان کے روزے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو ظاہر بات ہے رمضان ایک مہینے کا نام ہے اور یہ مہینہ قمری حساب سے آتا ہے۔ عورت جو ہے وہ عدت گزارتی ہے، اور عدت جو ہے وہ طلاق کی بھی ہوتی ہے اور عدت وفات کی بھی ہوتی ہے۔ طلاق کی عدت کچھ صورتوں میں مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے، عورت یعنی کسی نابالغ بچی کی شادی کر دی، طلاق ہو گئی، بالغ نہیں ہوئی ابھی، تو یہ مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔ اسی طریقے سے عورت ایک ایسی مدت پر پہنچتی ہے عمر کے حساب سے، 55 سال کی عمر میں جب پہنچ جائے، اب جو ہے وہ جو اس کا سرکل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو اب بھی وہ مہینوں کے حساب سے عدت گزارے گی۔ ان دونوں صورتوں میں 3-3 مہینے عدت ہوگی، اور جبکہ اس کے علاوہ جو طلاق کی عدت ہے وہ حمل یا پھر ماہواری کے اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جو موت کی عدت ہے اگر حمل نہ ہو تو مہینوں کے اعتبار سے گزاری جاتی ہے۔ تو یہ جو مہینوں والی عدتیں ہوتی ہیں ان میں ایک اعتبار سے قمری مہینے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عدت شروع ہوتی ہے چاند کی پہلی تاریخ کو، تو اب 3 مہینے یا وفات کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے پورے کرنے، چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اور اگر درمیانے ماہ میں عدت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو پھر 30 دن کی گنتی کے حساب سے مہینہ پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہوا 5 محرم کو، اب پہلی تاریخ کو تو ہوا نہیں ہے کہ 29-30 کا حساب کریں، تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو 30-30 دن کے حساب سے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں، یعنی جو 4 مہینے 30-30 دن کے حساب سے اور پھر اگلے مہینے کے 10 دن۔ تو پتہ چلا کہ عدت جو ہے اس کے اندر بھی قمری مہینوں کا لحاظ رکھنا کس اعتبار سے ضروری ہے، اس کی آپ نے وضاحت سنی۔ عورت 2 سال تک دودھ پلائے گی، اس کے بعد نہیں پلائے گی، اور 2.5 سال تک جو ہے وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ 2.5 سال کی عمر تک دودھ پیے ماں کا، حرمت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی مہینوں کا معاملہ آیا۔ بالغ ہونا، انسان جو ہے بعض احکام میں 7 سال کی عمر میں جو بچہ پہنچتا ہے ایمان و کفر میں مکلف ہو جاتا ہے، لیکن جو احکام شریعہ ہیں وہ اس پر نافذ نہیں ہوتے، اس کا وہ مکلف نہیں ہوتا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ جب بالغ ہوں گے تو بالغ ہونے کی کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں جو علامت سے پتہ چلتی ہیں، جیسے لڑکا ہے تو احتلام ہو گیا، لڑکی ہے تو سرکل جاری ہو گیا، اور اگر علامت ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال آخری وقت ہے بالغ ہونے کا، یعنی 15 سال عمر ہو گئی بالغ، اس کو قرار دیا جائے گا شریعت کی نگاہ میں۔ اب 15 سال شمسی مہینے ہیں، انگریزی میں ان کو کہا جاتا ہے، 365 دن کا سال ہوتا ہے۔ جو قمری مہینے ہیں 355 دن کا سال ہوتا ہے، تو فرق آ جاتا ہے۔ تین سال کے بعد ایک بڑا فرق آ جاتا ہے، تو عمر کا کئی اعتبار سے فرق آ جائے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں بالغ ہونا جب عمر سے شمار کیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں قمری مہینوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ تو خیر لوگ جو نا عمر چھپا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور اکثر لوگ اپنی عمر کو انگریزی حساب سے یاد رکھتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چاند کا کون سا مہینہ تھا بعض اوقات۔ خیر وہ کوئی عیب بھی نہیں ہے پتہ اگر نہیں ہے اس بات کا، لیکن خاص طور پر جب بالغ نہ بالغ ہونے کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر قمری مہینوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ حج کی ادائیگی ایک ایسا کام ہے حج کہ جناب خاص تاریخ کو حج ہونا ہے، 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو حج ہونا ہے تو پتہ ہوگا کہ حج کا مہینہ ہے، 9 ذوالحجہ ہے، جب بھی جا کے حج ہوگا تو یامی قمری مہینہ آ گیا۔ اسی طریقے سے عمرے کی ادائیگی، عمرے کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے کہ جناب اس دن عمرہ کیا جائے گا تو عمرہ ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں عمرے کے جہاں مہینوں کا جو تعین ہے وہ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو جو ہے وہ حج قران کرنا ہے تو وہ عمرہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر حج کا بھی ایک عمرہ ہوتا ہے، حج کا جو عمرہ ہوتا ہے وہ عمرہ ضروری یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں ہو، یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو حج کے عمرے کا ایک خاص وقت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دن وہ ہیں جہاں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ دن کیسے پتہ چلیں گے؟ جب قمری مہینوں کا حساب پتہ ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ جناب فلاں دن زکوٰۃ نکالی جائے گی، نہیں، ہر آدمی کا ایک مال کا سرکل گھومتا ہے، کس کے پاس کب پیسہ آیا، کب جمع ہوا، کب خرچ ہوا، اپنا ایک سرکل ہے اس کا۔ تو وہ پہلی مرتبہ جب بندہ صاحب نصاب بنا اس کے بعد وہی اسلامی تاریخ جب اگلے سال آئے گی اور وہ صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ کی شرائط پائے جا رہی ہیں، تو اب یہ جو دن ہے اس کا نصاب کا دن کہلائے گا اور یہ پورا سرکل نصاب کا سال کہلائے گا۔ تو اس نصاب کا حساب کرنے میں اور سال کا حساب کرنے میں انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا۔ عید کی نماز پڑھنی ہے تو قمری مہینوں کا اعتبار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مفقود، بعض اوقات بندہ غائب ہو جاتا ہے، جیسے عورت کا شوہر غائب ہو گیا۔ اب شوہر غائب ہو گیا تو اس کے پھر اپنے مسائل ہیں، دیکھا جائے گا کتنے عرصے سے غائب ہے، پھر عورت مفتی کے پاس جائے گی، وہ اسے ایک ٹائم دے گا۔ تو پھر اس غائب ہونے میں بعض اوقات اگر مفتی کے پاس نہیں بھی گئی تو وراثت کے مسائل آ جاتے ہیں۔ چلو کسی کا شوہر تو غائب نہیں ہوا، بچہ غائب ہو گیا، تو وراثت کے مسائل میں ایک خاص مدت تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ 70 سال کی عمر تک وراثت کے مسائل میں انتظار کیا جائے گا کہ 70 سال اس کی عمر ہو جائے، جب تک اس وقت تک اس کو زندہ مانیں گے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہوگی، اور جب 70 سال ہو گئے اب وہ مال یعنی اس کو مردہ مانا جائے گا، اور پھر جو بھی ورثہ ہوں گے اس کے حساب سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہاں انگریزی مہینوں کا اعتبار تو نہیں ہوگا، یہاں بھی قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں کی عمریں ہیں، بعض صورتوں میں جو جانور ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے کسی نے تجارت کے لیے جانور خریدے، جیسے ایک سمپل معاملہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ رقم سے نکالی جائے گی۔ لیکن ایک قسم یہ ہے کہ چرائی کے جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہاں جانوروں کی عمریں دیکھی جاتی ہیں، تو وہاں بھی جو قمری مسائل ہیں، جو چاند کے مسائل ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ کوئی ایک سال ہو گیا ہے، تھوڑا سا چاند سے ہمارا بھی تعلق اور رشتہ قائم ہو گیا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ جو مرکز رویت ہلال کمیٹی ہے اس کا میں ممبر بھی ہوں، کوئی ایک سال ہو گیا ہے، تو یوں چاند کو کچھ اسٹڈی کرنے کا اور اس کے بارے میں جاننے کا شوق رہتا ہی ہے۔ چاند جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ میرے پاس کوئی گول چیز تو نہیں ہے، کچھ چیزیں میں چاند کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھیں کہ یہ ایک گول چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے اس کی خاص تصویر ہمارے سامنے ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ کوئی باؤل ہوتا تو بہت اچھا سمجھا پاتا ہمیں، باؤل ہے نہیں، ایک خاص تصویر ہوتی ہے چاند کے سامنے ہمیں، کوئی دھبا سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، گھومنے سے اگر ہم یوں کریں، ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوا، یہ پچھلا حصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ چاند کا گھومنا اس طرح نہیں ہوتا، چاند کا گھومنا یوں ہوتا ہے کہ یوں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ یوں یوں، اس کا ایک پیچھے سے گویا کہ کسی نے پکڑا ہوا ہے، اور اس کا جو ایک زاویہ ہے یہی ہمارے سامنے رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاند جو ہے وہ کہیں غائب نہیں ہوتا، چاند افق پر رہتا ہے۔ ہاں، سورج کی طرح چاند غروب ضرور ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چاند پر سورج کی پڑتی ہے روشنی، چاند پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ سورج، زمین، چاند، ان تینوں کا روزانہ ایک زاویہ چینج ہو رہا ہوتا ہے، ایک خاص اینگل ان تینوں کا ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں چاند نظر آتا ہے اپنا جھنڈے والا، پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے، وہی چاند ہوتا ہے جو ہم جھنڈے میں لگاتے ہیں۔ تو چاند تو اپنی گولائی میں پورا کا پورا ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی پڑتی ہے کہ ہمیں صرف اس کا ایک چھوٹا سا کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چاند جو ہے نا یہ اتنا نکلا ہے، اگلے دن افق پر جو اس کی بلندی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس کی موٹائی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ تو بعض بیوقوف لوگ جو ہیں وہ 29 کو چاند نظر نہ آئے اور 30 کو نظر آئے تو کہتے ہیں نہیں جی، یہ تو چاند دوسرے دن کا ہے۔ ارے بھائی، وہ تو پہلے دن بھی موجود تھا، لیکن اس کا اینگل اس انداز کا تھا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ سکا۔ اگر کوئی چلا جائے جہاز پہ بیٹھ کے 10,000 فٹ کی بلندی پہ، تو ہو سکتا اس کو نظر آ جائے، لیکن اینگل اس کا زمین کے اعتبار سے تھا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ جیسا کہ یہ جو چاند ہے اپنا رجب المرجب کا چاند گزرا ہے، رجب المرجب کا جو چاند تھا، اس کا ہمارے یہاں دعوت اسلامی کا ایک محکمہ ہے، پورا شعبہ ہے رؤیت ہلال ریسرچ سینٹر، تو اس میں ایک رپورٹ بھی یہ لوگ شائع کرتے ہیں، تو پورا اس رپورٹ میں بیان کیا ہوا تھا۔ خیر، محکمہ موسمیات بھی رپورٹ شائع کرتا ہے، اس پارکو بھی بناتا ہے، پی ایف والے بھی بناتے ہیں۔ تو اس رپورٹ کے مطابق پوری کیلکولیشن آئی ہوئی تھی کہ جناب اس مہینے کا جو چاند وہ کتنا واضح ہوگا، اور موسم بڑا صاف تھا کیونکہ بادل وغیرہ نہیں تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کراچی میں ایک رؤیت عامہ ہوئی، سب کو چاند نظر آیا۔ ہمارے ہاں چاند کے معاملے میں بڑی جو ہے وہ کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کا جو دار و مدار ہے وہ ہے شعور کا نہ ہونا۔ بہت سارے دینی حلقے بھی جو ہیں انہوں نے چاند کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا۔ آپ چلے جائیں دوسری تیسری صدی سے پہلے، آپ کو کہیں بھی فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ جناب، صبح صادق، صبح کاذب، یہ اصطلاحات ملیں گی، ٹھیک ہے؟ کتنے ڈگری پر صبح صادق ہوتی ہے، دوسری تیسری صدی سے پہلے یہ ڈگری کا لفظ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ علامات دیکھ کے لوگ صبح صادق کا جو اعتبار کرتے تھے، سحری کے وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن پھر علماء نے استخراج کیا اور علماء نے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ اتنی ڈگری پر جب معاملہ ہو جائے تو پھر جو ہے نا فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ڈگری کیا تھی؟ سورج کی جو بھی اس کی مقام تھا، اس کو دیکھتے ہوئے علماء نے ایک ڈگری بیان کی، مجتہدین نے بیان کی، صدیوں سے چلی ہوئی آ رہی ہے۔ چاند کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے۔ تو چاند کی جو تاریخ ہے، آج کے دن کی پوری کیلکولیشن ہے کہ جناب چاند اتنے بجے یہاں سے نکلے گا، اتنے بجے غروب ہوگا، اور آج کا دن کا جو چاند ہے وہ چاند ایسا ہے کہ جو سب کو نظر آئے گا۔ تو پہلے دن کا چاند اور 28-29 کا جو چاند ہے یہ نظر نہیں آتا، اس کا ایک خاص اس کا سبب ہوتا ہے۔ یہ نظر آنے والا چاند ہے، اگر دینی حلقے سب نہیں ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، یہ مشاہدہ کریں کہ بھئی جو یہ حساب کتاب بیان کیا جا رہا ہے، آج وہیں سے چاند طلوع ہوا ہے، وہیں چاند غروب ہوا ہے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ بھئی چاند جو ہے اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس کا اتنا اعتبار کرو کہ حدیث پیچھے رہ جائے۔ حدیث کا تقاضا پورا کرنا ہے کہ حدیث پاک کو بنیاد بناتے ہوئے رؤیت کا دار و مدار آنکھ سے ہے، آنکھ سے جو ہے نا وہ چاند دیکھنا ہے۔ لیکن جب کوئی جھوٹی گواہی دینے آ جاتا ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے آپ سائنس کا جو علم ہے قرینے کے طور پر بیان کریں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو ایک شخص نے گواہی دی کہ جناب خیرپور میں اس عید کا واقعہ ہے، خیرپور میں جو ہے میں نے چاند دیکھا ہے، اس دن چاند غروب ہو رہا تھا سکھر میں 7:40 پر، 40 یا 42 کا ٹائم تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے، گواہی میں ہی لے رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کتنے بجے چاند دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 7:50 پہ دیکھا ہے۔ چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، جو شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے طلوع اور غروب کا، لیکن جو بعد کی تاریخیں ہوتی ہیں دن کی روشنی میں بھی چاند طلوع ہو جاتا ہے اور نظر بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، اس کا اپنا ایک پورے مہینے کا سائیکل ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے ایک پوری کیلکولیشن تھی کہ چاند تو فلاں شہر میں 7:40 پہ غروب ہو چکا ہے اور یہ جناب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے 7:50 پہ چاند دیکھا ہے، تو ہم نے کہا جھوٹ بول رہا ہے آدمی، جھوٹی گواہی ہے۔ تو یوں بعض اعتبار سے ایک جھوٹے گواہ پر جرح کرنے کے لیے یا گواہ کی سچائی کو ماپنے کے لیے آپ کرینے کے طور پر سائنس کی مدد لیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور یہ چیزیں بڑی واضح چیزیں ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہم کوئی قمری کیلنڈر کو جائز قرار دے رہے ہیں، نہیں، قمری کیلنڈر نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ آنکھ سے دیکھ کر چاند کا جو ہے وہ حساب لگایا جائے گا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا گواہوں کی روشنی میں، قضا کی صورت میں، اور اسی کے طور پر جو ہیں وہ مہینے جو ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ مہینوں کا شروع ہونا ختم ہونا کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر انہی مہینوں کے سٹارٹ اور اینڈ پر پیدا ہونے والے جو مسائل تھے اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کا مطلوب اور مقصود اور حکم یہ ہے کہ یہ مہینے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی انسان کی جہاں تک دسترس ہے، ایک چاند ٹھیک ہے بڑا اچھی اس کی پوزیشن ہوتی ہے، جیسے پچھلے سال جو شعبان کا چاند تھا بڑی کمال کی اس کی پوزیشن تھی، لیکن پورے ملک میں کہیں سے گواہی نہیں آئی۔ حساب کتاب یہ کہہ رہا تھا کہ جناب چاند نظر آنا چاہیے، گواہی نہیں آئی۔ تو ہم نے اعلان کیا کہ جناب 29 تاریخ کا جو رجب ہوگا اور اگلے دن جو ہے وہ شعبان شروع ہوگی، یعنی اس سے اگلے دن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آسمان پر جو نا گرد و غبار ہوتا ہے یا آسمان پر بادل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو لیکن بنیاد جو ہے نا وہ گواہی پر ہی کرنی ہے، یقینی صورتحال کی طرف جانا ہے۔ گواہی بھی ایک ذن غالب لے کر آتی ہے، اور ٹھیک ہے ہمیں نظر نہیں آیا، ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم 29 کی تاریخ اپنائیں گے، ہمارے سامنے دلیل آئے گی تو ہم اعلان کریں گے چاند کا، ورنہ 30 کا مہینہ ہوگا۔ موضوع کہیں اور چلا گیا ہمارا، لیکن یہ باتیں کرنا بھی ضروری تھی۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ چار حرمت والے جو مہینے ہیں، چار حرمت والے مہینے بیان ہو چکے ہیں، 5 مہینے کون سے ہیں یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں نسی کا تذکرہ کیا گیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو آگے پیچھے کرنا مہینوں کا یہ کفر میں زیادتی ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم نے بیان کر دیا کیوں کرتے تھے۔ آیت نمبر جو 36 ہے سورۃ توبہ کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر دیا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں، ان میں کفار سے لڑائی نہیں کرنی، بلکہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وقاتل المشرکین کافہ، کوئی بھی مہینہ ہو، اب جب ایسا موقع آئے کافروں سے لڑنا ہو تو اب وہ جو حکم تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب کسی بھی مہینے میں لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی حکم ہے جو آیت مبارکہ ظاہر ہوتا ہے، اہمیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی اہمیت ثابت ہوتی ہے قمری مہینوں کی۔ یہ بنیادی نقطے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 38 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جی
یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔
اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنیا، یعنی دنیا کی زندگی کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا۔
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس آیت مبارکہ یعنی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 کا شان نزول بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہے۔ غزوہ تبوک کا جب موقع آیا اور نبی اکرم علیہ السلام نے جہاد کی تیاری کا حکم دیا، 30,000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا گیا۔ اس وقت قحط کا عالم تھا، بھوک کا عالم تھا، اور ایک کھجور ہوتے تھے اور دو آدمی ہوتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں دینار خرچ کیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال بارگاہ رسالت میں لا کر پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لا کر پیش کر دیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 کا قافلہ لے کر، 30,000 کا لشکر لے کر تبوک پہنچتے ہیں، اور جیسا کہ اس واقعے کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو سلطنت عثمانیہ جو آج ہے، پہلے یہاں پر نصارہ کی حکومت ہوتی تھی، اور قسطنطنیہ جو ہے اس کا جو بادشاہ ہے وہ قیصر روم کہلاتا تھا، یہ پورا جو ایریا ہے وہ روم کہلاتا تھا۔ تو قیصر روم کی مدد لی تھی تبوک کے نصارہ نے، وہاں کا جو مقامی بادشاہ تھا ہرقل، اس نے قیصر روم کی مدد لی تھی اور ان کو بلانا چاہا تھا۔ تو مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو وہ لوگ پیچھے ہٹے، اور انہوں نے جزیہ پر جو ہے نا وہ رضامندی ظاہر کی، اور جو ہرقل تھا بادشاہ، مقامی جو بادشاہ تھا وہاں کا، وہ گرفتار بھی ہوا، اور بغیر جنگ ہوئے سمجھوتا ہو کر جزیہ دینا انہوں نے قبول کیا، یہ لشکر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ایک بہت بڑا وقوع ہوا تھا، 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، بہت بڑا وقوع ہوا، 30,000 کا لشکر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ولولہ خیز لشکر ہوگا۔ 30,000 کا لشکر روانہ ہوا ہے، کہاں مدینہ منورہ، کہاں تبوک، شام کی سرحد پر واقع ہے، اتنا لمبا سفر، سخت گرمی، تو ایک پورا واقعہ، ایک پورا جو نا عالم میں چینج ہو گیا تھا، ایک پورا کہ جناب فضا ہی کچھ اور ہوگی، پیارے اقا علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے نکلنا ہے۔ لیکن کچھ منافقین تھے جو صرف جو ہے ودیعۃ الصلاۃ تک گئے اور واپس آ گئے۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان منافقین کو پر تنبیہ کر رہی ہے، کیا ہو گیا تم، اللہ کے راہ میں کیوں نہیں نکلے، تمہیں کیا ہو گیا۔ اور دیگر بھی آیات مبارکہ ہے، اور یوں بھی کہا جاتا ہے اس سورۃ مبارکہ کو کہ بعض مسلمان بھی تھے جو نہیں نکل سکے، کچھ منافقین تھے جو ظاہر ہو گئے، بعض مسلمان بھی تھے لیکن انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ تو غزوہ تبوک کے اکثر جو اس سورۃ مبارکہ کا حصہ ہے اس کے مضامین پر مشتمل ہے، اسی بنیاد پر اس سورت کو سورۃ توبہ کہا گیا۔ البتہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر اس جنگ میں مدینہ منورہ میں تھے، لیکن چونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہاں رکنے کا حکم دیا تھا، اپنے پیچھے نائب بنا کر آپ گئے تھے کہ تم یہاں پر رکو، جس طریقے سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی تھیں، وہ بیمار تھیں، ان کی تیمہ داری کے لیے مدینہ منورہ میں رکا تھا، جس طریقے سے وہ شریک نہیں ہوئے تھے، یہاں بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ ان کا شریک نہ ہونا ایک جدا گانا پس منظر میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔